نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا درود شریف پر
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, حیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا, تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا, انداز نرالا ہے تیرے گھر پر وانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے, جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے, منگتا وہ بنا سائل سلطان زمانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, تو چوم لے تلووں کو کا پوری ہونٹوں سے, تو چوم لے تلووں کو کا پوری ہونٹوں سے, خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا, محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا, محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بد سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فزلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، روئے زمین کے انسانوں میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، ایک انبیاء کی جماعت ہے اور دوسری صحابہ کی جماعت ہے۔ کوئی شخص اپنی محنت سے، اپنی بزرگی تلاوت سے، تقوی اور طہارت سے ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم، اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صحابیت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور انسانوں کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ نبی نہ آتا اللہ کی پہچان میں مشکل ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی پہچان کرانے والے نبی ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، کس بات سے خوش ہوتے ہیں، ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا اس راستے پہ چلو گے تو اللہ خوش ہوں گے، اس پہ چلو گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ تو اللہ کی پہچان کرانے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک سلسلے کا آغاز سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اور جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اول الانبیاء آدم، کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہے، وآخرهم محمد، اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی، اور آخر میں میں آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس مبارک سلسلے کی انتہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرما دی. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں اپنی توحید کا ذکر فرمایا اور جس اسلوب کے ساتھ ذکر کیا، اسی اسلوب کے ساتھ حضور کی نبوت کا بھی ذکر فرمایا. اپنے بارے میں فرمایا رب العالمین، حضور کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین، اپنے بارے میں فرمایا قل اعوذ برب الناس، حضور کے بارے میں فرمایا ہم ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ رب العالمین نے اس اسلوب کو ذکر کر کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک یہ بات سمجھا دی ہے کہ جیسے میں رب العالمین ہوں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں، حضور کی رحمت سے بھی کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں. کائنات کے جس جس ذرے پر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا ظہور ہوتا ہے، کائنات کے اسی ذرے پر حضور کی رحمت کا بھی ظہور ہوتا ہے. عام طور پہ قادیانی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے. ہم کہتے ہیں رحمت ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کو بند کیوں کرتے ہو؟ رحمت کا دروازہ کھولو، جتنے زیادہ نبی آئیں گے اتنی زیادہ انسانوں پہ رحمت آئے گی. تم مسلمان رحمت کو بند کرتے ہو، رحمت کے دروازوں کو بند کرتے ہو، اور ہم ان دروازوں کو کھولتے ہیں، نبوت کو جاری مانتے ہیں. تو ہم تو رحمت کے قائل ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں امت کی، آپ لوگ خیر کے دروازوں کو بند کرتے ہو. یہ ان کے اشکالات ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ایک بات دل دماغ کی تختی پہ لکھ دیں کہ دلائل کی دنیا میں قادیانیت ہار چکی ہے. دلائل کی دنیا میں قادیانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر ہوتا تو 7 ستمبر 1974 کو اس طرح کافر قرار نہ دیے جاتے. اسمبلی میں ان کو کھلا وقت دیا گیا، 13 دن بحث ہوئی دلائل دیتے، اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے تھے وہ ان پڑھ نہیں تھے، عام لوگ نہیں تھے، ملک کا چنا ہوا طبقہ تھا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ دلائل کی دنیا میں قادیانیت ہار چکی ہے. اگلی بات، اگر کوئی قادیانی ایسا اشکال کر دے، میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں، یہ حق پر ہے میں باطل پر ہوں، اس کا نظریہ ٹھیک ہے میرا غلط ہے، نہیں. میں جو خاموش ہو گیا اور کسی قادیانی کا، کسی غامدی کا میں جواب نہیں دے سکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باطل پہ ہوں. میں جواب نہیں دے سکا اس لیے کہ میری تیاری نہیں ہے، میری تیاری نہیں ہے، مجھے دلائل نہیں آتے. 4 یاد تھے، سال میں 3 دفعہ خانقاہ شریف میں ختم نبوت کے 3 بیان ہوتے ہیں، اس میں 4 دلائل یاد کیے ہوئے تھے، وہ 4 تو میں نے دے دیے. اگر 5واں بیان ہوتا تو 5ویں دلیل بھی دے دیتا. تو جتنے دلائل مجھے یاد تھے وہ میں نے دے دیے. میرے پاس دلائل نہیں ہے، میرے اکابر کے پاس تو ہیں، میرے بزرگوں کے پاس تو ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو کبھی بھی ایسا نہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں قادیانیت ہار چکی ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے کہ زحمت ہے. ہر مسلمان کہتا ہے رحمت ہے. اب وہ کہتے ہیں رحمت کے دروازے کو بند کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ہم رحمت کے دروازے کو بند نہیں کرتے. ہم نے کب رحمت کا دروازہ بند کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. تو جب حضور کی نبوت قیامت تک ہے تو حضور کی رحمت بھی قیامت تک ہے. حضور کی نبوت قیامت تک, حضور کی رحمت بھی قیامت تک ہے. اور صرف قیامت تک نہیں, میرے نبی کی رحمت حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی, میرے نبی کی رحمت جنت میں بھی کام آئے گی. ہم کہتے ہیں تم تو رحمت کو قیامت تک مانگتے ہو, ہم تو جنت تک مانگتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے بارے میں فرمایا رب العالمین, تو حضور کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین. عالم مشہور بڑے تو چار ہیں. ایک کو عالم ارواح کہا جاتا ہے, ایک کو عالم دنیا کہا جاتا ہے, ایک کو عالم برزخ کہا جاتا ہے, ایک کو عالم آخرت کہا جاتا ہے. بڑے عالم یہ چار ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان چاروں عالموں میں کیا ہے. عالم ارواح میں ہم نہیں تھے, ہماری روحیں تھیں. قیامت کے آخر تک آنے والے انسان کی روح کو بھی اللہ نے وہاں پہ جمع کیا. اور قرآن میں ہے الست بربکم, یہ ان سے پوچھا, وعدہ لیا, سب نے کہا ٹھیک ہے. یہ تو عام روحیں تھیں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی وعدہ لیا. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تم بھی وعدہ کرو, ایک نبی آئے گا, اس پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے. تو عالم آخرت میں بھی ہمارے نبی کا, عالم ارواح میں بھی ہمارے نبی کا ذکر ملتا ہے, عالم دنیا میں بھی ہمارے نبی کا ذکر ملتا ہے. اس کی کئی ساری مثالیں ہیں. ایک مثال جو امام طبرانی نے موجم صغیر میں اور مولانا بدر عالم نے رحمت اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں ذکر فرمائی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن تشریف فرما ہے, اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یہ رش کیوں لگا رکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہے. وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر وہ کہنے لگا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری دعوت اللہ کی توحید کی ہے, شرک سے بچنے کی ہے, رسالت کی ہے, آخرت کی ہے, یہ میری دعوت ہے, تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ بھی کلمہ پڑھ کے ایمان والوں کی صف میں شامل ہو جاؤ. اس نے تھیلا نکالا, تھیلے میں سے گوہ نکالی اور وہ گو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دی. وہ دیہاتی اعرابی تھا اور کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں, پہلے یہ کلمہ پڑھ لے. مری بھی گو, مری بھی گو شکار کیا ہوا, تو پہلے یہ کلمہ پڑھ لے, پھر میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. میرے عزیز بھائیو, مرا ہوا انسان نہیں بولتا, جانور کیسے بولے گا؟ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں اس گوہ کو ڈالا. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کے ہم بھی حیران ہو گئے, پتہ نہیں یہ آدمی کیا چاہتا ہے. فرمانے لگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گوہ کی طرف نظر ڈالی, نبوت کی نگاہ ڈالی. میرے عزیز بھائیوں, آج شیخ کی نگاہ پڑ جائے یقین جانیے اس کا اتنا اثر ہوتا ہے. اللہ والوں کی مجلس میں آدمی چلا جائے, تین دن تک عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے, چاشنی نصیب ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ جائے کیسے اثر نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا یا زب اے گو. صحابہ فرماتے ہیں حضور کی مبارک آواز اس مردہ گو کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کی آنکھیں کھل گئی, گردن اس کی بالکل لڑک مری ہوئی تھی، اس کی گردن سیدھی ہو گئی اور اس نے کہا لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر، میرے تو نصیب جاگ گئے، آپ نے مجھے آواز دی ہے، میرے تو نصیب جاگ گئے، لبیک وسعدیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہو؟ توحید کو جانتی ہو، لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ کو مانتی ہو، توحید کا اقرار کرتی ہو، من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے فتکلم بکلام عربی مبین، ایسی شاندار گفتگو کی، اس کی گفتگو ہم بھی سمجھ رہے تھے، حضور بھی سمجھ رہے تھے، سارا مجمع اس کی گفتگو کو سمجھ رہا تھا، اللہ کے نبی سے عربی میں گفتگو چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میرا اللہ وہ اللہ ہے۔ فرمایا کہ جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے، اور جس نے سمندر میں راستے دے دیے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو جہنم کا فیصلہ کرتا ہے، کسی سے راضی ہوتا ہے تو جنت کا فیصلہ کرتا ہے، میں اس نبی کو مانتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انا، توحید مکمل ہو گئی، کلمے کا ایک جز مکمل ہو گیا، لا الہ الا اللہ پورا ہو گیا، اب بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین۔ یہاں پر اس نے بس نہیں کیا، اس کو بھی پتا تھا جس نبی سے میں گفتگو کر رہی ہوں، جس نبی سے میں بات کر رہی ہوں، جس نبی کے قدموں میں میرا سر ہے، وہ عام نبی نہیں ہے، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، فرآب اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت کے سلسلے کو اللہ نے آپ پہ ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، ایک جانور بھی جانتا ہے حضور آخری نبی ہیں۔ آج جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم مزل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور تو حضور کو آخری نبی مان رہے ہیں، ساری دنیا کے قادیانی جو زندہ ہیں، جو مر گئے، جو آئیں گے، یہ سب مل کر اس گو کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس گو کے اس کے رسالت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عالم دنیا میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی آواز لگ رہی ہے، انسان تو انسان، جانور بھی لگا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے عالم برزخ میں بھی، قبر میں جائیں گے، وہاں سوال ہوگا من ربک، من نبیک، ما دینک، وہاں یہ بھی ہوگا، جب من نبیک کا سوال ہوگا، پھر وہاں جواب دینے والا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، ختم نبوت کا عقیدہ زندہ ہوگا، ختم نبوت پر کام کیا ہوگا، تو وہ صرف اتنا نہیں کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، وہ کہے گا وخاتم النبیین، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بھی مانتا ہوں، حضور کی نبوت کو بھی مانتا ہوں، میں حضور کی نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے چوتھا عالم، وہ عالم آخرت ہے، عالم آخرت میں جب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، تو پھر ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، مہربانی فرمائیں، حساب کتاب شروع کروائیں، میں نہیں کروا سکتا، فرمایا جاؤ نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائیں گے میرے بس میں نہیں ہے، پھر یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، آپ مہربانی فرمائیں، اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارا سلسلہ شروع ہو، حساب کتاب شروع ہو۔ وہ فرمائیں گے میں یہ کام کر تو نہیں سکتا، لیکن جہاں سے یہ کام ہو سکتا ہے اس کا راستہ دکھا سکتا ہوں، جہاں سے یہ کام ہو سکتا ہے اس نبی کا راستہ دکھا سکتا ہوں، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جاؤ ان سے درخواست کرو۔ یہ ساری امت آئے گی، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کریں گے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، خاتم الانبیاء، آپ انبیاء میں آخری ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی بات کو رد نہیں فرماتے. تو میرے عزیز بھائیوں, حضور کی ختم نبوت کی آواز لگی, عالم ارواح میں بھی حضور کی ختم نبوت کی آواز لگ رہی ہے, عالم دنیا میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی آواز لگ رہی ہے, عالم برزخ میں بھی اور حضور کی ختم نبوت کی آواز لگ رہی ہے, عالم آخرت میں بھی. تو اللہ رب العالمین نے جیسے اپنے بارے میں فرمایا رب العالمین, حضور کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین, اسی طریقے سے اپنے بارے میں فرمایا قل اعوذ برب الناس, میں لوگوں کا رب ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس, آپ کو بھی ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے, جیسے میں ساری انسانیت کا رب ہوں قیامت تک کے لیے, اسی طریقے سے آپ بھی سب کے نبی ہیں. ہمارے نبی کا جو نبوت کا دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہا کرتے تھے اللہم ان ھذا ھو الحق, اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر پتھر کیوں نہیں آتے, اگر یہ نبی سچا ہے تو پچھلے لوگوں نے نبی کو نہیں مانا پتھر برسے تو ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے. تو قرآن کریم کی ایک قانون یاد رکھیں جو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں نقل کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ قانون یہ ہے جب تک نبی اپنے دائرہ نبوت میں رہتا ہے تو عذاب نہیں آتا, جب تک نبی اپنے دائرہ نبوت میں رہتا ہے, ہر نبی کا اپنا دائرہ ہے, جب تک نبی اپنے دائرہ نبوت میں رہتا ہے تو عذاب نہیں آتا. حضرت نوح علیہ السلام کی جب باری آئی قوم نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, کشتی بناؤ, ایمان والوں کو سوار کرو اور یہاں سے چلے جاؤ, یعنی دائرہ نبوت سے نکل جاؤ. نوح علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے, عذاب آ گیا. جب تک نوح علیہ السلام تھے عذاب نہیں آ رہا تھا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا قوم نہیں مان رہی تو ٹھیک ہے آپ اپنے ساتھیوں کو لیں اور رات کو چلے جائیں, آپ اپنے دائرے سے نکلیں گے تو عذاب آئے گا, اس سے پہلے نہیں آ سکتا. حضرت شعیب علیہ السلام ہیں, دیگر انبیاء ہیں, تو سب کو یہی کہا گیا کہ آپ اپنے دائرے سے نکلیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ہم عذاب اس لیے نہیں دے رہے کہ وانت فیہم, آپ ان میں موجود ہیں, آپ موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا, چلیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے, اب تو مکہ میں موجود نہیں ہے, اب تو عذاب آ جائے مکہ مکرمہ میں مشرکین پہ, فرمانے لگے نہیں, وانت فیہم, وہ بھی آپ کا دائرہ نبوت ہے, آپ کی نبوت طائف میں بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے, اب عذاب آ جائے, فرمانے وہ انت فیہم, آپ کا دائرہ نبوت ابھی بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد و بدر میں تشریف لے گئے, خندق و خیبر میں تشریف لے گئے, تبوک میں تشریف لے گئے, اب عذاب آ جائے, فرمانے وہ انت فیہم, ابھی بھی آپ موجود ہیں, آپ کی نبوت کا دائرہ ختم نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے گئے, چلو اب عذاب آ جائے, اب تو چلے گئے بیت المقدس پہنچ گئے, اب عذاب نہیں, وہ انت فیہم, ابھی بھی آپ موجود ہیں ان میں, آپ کی نبوت کا دائرہ ختم نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے عرش پہ تشریف لے گئے, شریف الاقلام, او سدرۃ المنتہا کہاں تک پہنچ گئے, یا اللہ اب عذاب آ جائے, اب تو فرش کو بھی چھوڑ کے عرش پہ چلے گئے, فرمایا نہیں نہیں نہیں, آپ کی نبوت فرش پہ بھی ہے عرش پہ بھی ہے, وانت فیہم, ابھی تک آپ نہیں نکلے, آپ کی نبوت کا دائرہ ختم ہی نہیں ہوا, آپ کی نبوت کا دائرہ ختم نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود تھے, قبر مبارک میں تشریف لے گئے, آپ کا وصال مبارک ہو گیا, زہری دنیا سے آپ تشریف لے گئے, اب عذاب آ جائے, فرمایا نہیں, وہ انت فیہم, ابھی بھی آپ موجود ہیں, ابھی بھی آپ موجود ہیں, ان پر پتھر نہیں برسیں گے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں اور نبوت بھی موجود ہے، جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں حیات ہوتی ہے، حضور کی حیات بھی ہے حضور کی نبوت بھی ہے۔ دو عقیدے یہاں ذکر کر دیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، نبوت بغیر حیات کے ہو ہی نہیں سکتی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ نبوت بڑا وسیع ہے، اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس، آپ قیامت کے صبح تک کے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا زمانہ او قیامت تک کے لیے ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا چناؤ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں۔ نبوت کے اوصاف ہوتے ہیں، نبوت کی خوبیاں ہوتی ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا، اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ علماء نے نقل کی، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نبوت کے اوصاف لکھے، دو چار اس میں سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو اس تاج ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں کیا ان کے اندر اوصاف نبوت ہیں۔ دیکھو نا، ہر آدمی نبی نہیں بن سکتا، ایک آدمی خود عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، پتہ چلا نبی کا اپنا عقل کمزور ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا خود اس کا حافظہ کمزور ہے، آگے والے ماشاءاللہ ذہین نکل آئے، تو غبی وہ جن کا حافظہ مضبوط ہے ان کا نبی کیسے بنے گا؟ ایک خود حافظے میں کمزور ہے، اپنے سے زیادہ عقل مند لوگوں کا نبی کیسے بنے گا؟ تو چند اوصاف ہیں نبوت کے۔ ایک وصف یہ ہے کہ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، نبوت کا پہلا وصف یہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی فرشتے کو نبوت نہیں دی، کسی جن کو نبی نہیں بنایا، تو نبوت کا پہلا وصف کیا ہے؟ انسان ہونا۔ اور میرے عزیز بھائیو، مرزا غلام قادیانی اس کی بدقسمتی یہ کہ وہ انسان نہیں تھا، خود اس کی اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھا ہے، کہتا ہے کر میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں۔ یہ اس کا اپنا شعر ہے، روحانی خزائن میں ہے، کہتا ہے کر میں خاکی ہوں۔ کر میں خاکی کہتے ہیں کیڑے کو، مٹی کا کیڑا، گٹر کا کیڑا، کر میں خاکی ہوں۔ اس زمانے میں گٹر نہیں تھی، تو ہم اب جدید ترجمہ کریں گے، تو کر میں خاکی ہوں، کہتے ہیں میں انسان نہیں ہوں، کر میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، میں آدم زاد نہیں ہوں، میں کیڑا ہوں۔ تو پھر آپ تو پہلے ہی وصف سے نکل گئے، کیونکہ نبوت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں میں انسان نہیں ہوں۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں، وہ بات اصل میں یہ اعتراض تو آپ پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ہم پر کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اعتراض آپ پر بھی ہوتا ہے، آپ کے بزرگ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، شعر تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے جب تک زندہ رہوں تو مدینہ منورہ کے کتوں کے ساتھ رہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مدینہ منورہ کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا لیں۔ تو کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے بھی تو کہا ہے کہ جب تک زندہ رہیں، خواہش کا اظہار کیا ہے، جب تک زندہ رہیں، زندہ رہوں تو مدینہ منورہ کے کتوں کے ساتھ رہوں، جب جاؤں تو یہیں کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا لیں۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مدینہ کا کتا ہوں۔ جو طلباء کرام تشریف فرما ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے، مرزا غلام قادیانی کا جو جملہ ہے کہ میں کرم خاکی ہوں، یہ جملہ خبریہ ہے اور وہاں جملہ انشائیہ ہے، حکم خبر پہ لگتا ہے، انشاء پہ نہیں لگتا۔ جملہ انشائیہ پہ، وہاں تو خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، میں کرم خاکی ہوں، اور وہاں پہ حضرت مولانا قاسم ننوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش میں ہوتا۔ اور یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے باغ میں اور دیکھا ایک پرندہ بیٹھا ہے اور وہ درخت پہ بیٹھا کھا پی بھی رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کتنا خوش نصیب ہے کھا پی رہا ہے, تیرا کوئی حساب نہیں, کاش ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا. یہ نہیں فرمایا ابو بکر ہے, فرمایا تمہارے جیسا ہوتا. تو اس میں اور دونوں میں فرق ہے میرے عزیز بھائیوں. تو امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے جج نے پوچھا, چلیں حضرت یہ بتائیں کہ نبوت کے لیے کون کون سی شرائط ہے, پھر آگے چلتے ہیں ہم لوگ. تو امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, سب سے پہلی شرط تو یہ کہ نبی کا اعلان, نبوت کا اعلان کرنے والا جو ہے وہ کم از کم شریف آدمی ہونا چاہیے, کم از کم وہ شریف آدمی ہونا چاہیے, بس باقی سارے دلائل چھوڑ دیں. فرمایا مرزا غلام قادیانی کو شریف آدمی ثابت کر لے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اب آپ شریف لوگ ہیں, میں تو اب آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو مرزا غلام شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کم از کم شریف آدمی ہو تو اس کو نبی مان لیں گے ہم. تو نبوت کا پہلا وصف کیا ہے, نبی کیا ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے. نبوت کا دوسرا وصف یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی جو پیشن گوئی ہوتی ہے, جو وہ بات کہہ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پورا فرماتے ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری پیشن گوئی ہیں, آپ کی پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, قیامت سے پہلے کی ہیں, اس زمانے کی بھی تھی. بدر کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے صحابہ سے فرمایا اس جگہ پر فلاں کافر گھرے گا, اس کی لاش گھرے گی, لکیر لگائی میرے نبی نے, یہاں پر فلاں کافر گھرے گا, یہاں فلاں کافر گھرے گا, یہاں فلاں گھرے گا, ایک ایک کا نشان لگا کے میرے نبی نے بتایا. صحابہ فرماتے حیران ہو گئے جب لاشیں دیکھی, جس کا نام لے کے جو جگہ منتخب کی تھی پیغمبر اسلام نے, ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا. یہ پیشن گوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری پیشن گوئیاں فرمائی جو اس وقت بھی پوری ہوئی, اب بھی ہو رہی ہیں, قیامت سے پہلے بھی ہوں گی. تو مرزا غلام قادیانی نے بھی پیشن گوئیاں فرمائی تو نہیں کہنی چاہیے, مرزا غلام قادیانی نے بھی پیشن گوئیاں کی. مرزا غلام قادیانی نے بھی پیشن گوئیاں کی, کتنی ثابت ہوئی, خود کہتا ہے جس کی پیشن گوئی ثابت نہ ہو, سو میں سے ایک بھی نہ ہو, وہ جھوٹا کذاب ہے, اور اللہ کی شان سو میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوئی. اس نے کہا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے, مرنا تو دور کی بات ہے. مرزا قادیانی ساری زندگی جا ہی نہیں سکا. جیسے اللہ رب العالمین دجال اکبر کے منحوس قدموں سے حرمین کی زمین کو پاک رکھیں گے, اللہ نے اس دجال اصغر کے منحوس قدموں سے بھی حرمین کی زمین کو پاک رکھا. یہ نہیں جا سکا, خام میں بھی نہیں گیا. یہ اس نے کہا ہم وہاں پہ کسی بھی قادیانی سے عام سا سوال کیا جا سکتا ہے, بھئی نبی جو پیشن گوئی فرما دے وہ صحیح ہوتی ہے؟ کہتا ہاں ٹھیک ہوتی ہے. تو مرزا غلام قادیانی کی پیشن گوئیاں پھر اس کو وہ حوالہ سنا دے, مرزا غلام قادیانی کہتا ہے جس کی پیشن گوئیاں سو میں سے ایک غلط نکل آئی وہ جھوٹا کذاب ہے, تو کوئی ایک پیشن گوئی ہمیں بتا دو جو سچی ثابت ہوئی ہو. مرزا غلام قادیانی نے پیشن گوئی کی کہ اس کا ایک مرید تھا, وہاں بچے کی ولادت قریب تھی اس کے ہاں, تو اس نے دعا کے لیے آیا مرزا صاحب کے پاس. تو جب دعا کے لیے آیا تو مرزا نے کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا, پیشن گوئی کر دی اس نے. اب پیشن گوئی ہو گئی, جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی. وہ واپس آ گیا, اس نے کہا حضرت وہ تو پیشن گوئی غلط ہو گئی. وہ آپ نے کہا بیٹا ہوگا, وہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی. تھا تو بڑا مکار, انتہائی تیز آدمی تھا, بندہ گھیرنا تو مشکل نہیں تھا اس کے لیے. تو کہنے لگا کہ میں نے کب کہا کہ اب ہوگی, دوبارہ جب بلا تو کی امید ہوگی تو پھر ہو جائے گی. میں نے کب کہا کہ اب ہوگی, جب دوبارہ امید ہوگی تو ان سے پھر بیٹا پیدا ہوگا. اللہ کی شان اگلے بچے سے پہلے بیوی مر گئی اس کی, اس کی بیوی مر گئی. جیسے ایک علاقے میں ایک خاتون نے شادی کی تو شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی شوہر کا انتقال ہو گیا. اس خاتون نے بھی دوسری شادی کی, کچھ عرصے کے بعد دوسرا بھی مر گیا, تیسری شادی کی, تیسرے مہینے میں وہ بھی مر گیا. ایسے پتا چلا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک آدمی ہے, اس سے جو خاتون شادی کرتی ہے وہ مر جاتی ہے. اب یہ خبر دونوں طرف سے مشہور ہوئی تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ مزید بندے نہیں مارنے چاہیے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم رشتہ لے کے اس گاؤں میں جاتے ہیں جہاں وہ بندہ خواتین کو مار رہا ہے, تو ہم اس گاؤں میں جاتے ہیں اس کا رشتہ کروا دیتے ہیں تاکہ امت کا مزید نقصان نہ ہو. یہ گاؤں والے چلے گئے, لڑکی والے چلے گئے اس گاؤں میں اور وہاں جا کے ان سے رشتے کی بات کی, وہ بھی راضی ہو گئے کہ بھی ہم راضی ہیں اس پر, رشتہ کر لیتے ہیں. رشتہ ہو گیا. جب رشتہ ہو گیا تو دو چار مہینے کے بعد لوگوں نے کہا پتہ کریں کہ ان میں سے کوئی مرا تو نہیں ہے, زندہ ہیں, کیا معاملہ ہے. تو جب وہاں پر گئے پتہ چلا جس نے نکاح پڑھایا تھا وہی مر گیا. ہر کسی کا نکاح بھی نہیں پڑھانا چاہیے ویسے, تو جس نے نکاح پڑھایا وہ مر گیا. تو مرزا غلام قادیانی کی پیشن گوئی کے چکر میں اس کی بیوی چلی گئی بیچاری کی. تو میرے عزیز بھائیو, اس کی ایک اور پیشن گوئی تھی, اس نے کہا کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا. یہ بڑی مشہور پیشن گوئی ہے اس کی. اس نے کہا کہ اس کے نا چچا زاد رشتے دار تھے, ان کی بیٹی تھی, مرزا سلطان کی بیٹی تھی. اس نے کہا وہ میرے نکاح میں آئے گی. تو اس مرزا سلطان نے کہا نہیں, میں آپ سے نکاح نہیں کروا سکتا, میں آپ سے نکاح نہیں کروا سکتا. لیکن اس مرزا سلطان کی کوئی زمین کا مسئلہ آ گیا اور وہ مرزا قادیانی کے دستخط کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. وہ مرزا قادیانی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میرا کام کر دے. اس نے کہا کہ آج نہیں, دو دن کے بعد بتاؤں گا. اور دو دن کے بعد آیا تو کہا حضرت دستخط کر دیں. کہا کہ دو دن میں استخارہ کرتا رہا, مشورہ کرتا رہا, سوچتا رہا, تو الہام مجھے یہ ہوا ہے کہ دستخط بھی کر دو اور تھوڑی سی زمین اور بھی دے دو اس شرط پر کہ آپ کی بیٹی کا نکاح کرے گا, اب اپنی بیٹی کا نکاح کرواؤ گے. اس نے کہا دستخط کرو نہ کرو بیٹی نہیں دے رہا میں, تمہاری مہربانی بیٹی نہیں دے رہا میں. اب اس نے پیشن گوئی کر دی مرزا قادیانی نے. اس نے کہا کہ میں پیشن گوئی کرتا ہوں. اچھا, انہوں نے نکاح کہیں اور کر دیا. جب نکاح ہو گیا تو اب اس نے یہ کہنے لگا کہ ڈھائی سال کے اندر اس کا والد مر جائے گا, تین سال کے اندر یہ شوہر مر جائے گا, یہ بیوہ ہو جائے گی, پھر یہ میرے نکاح میں آئے گی. یہ اس نے آگے سے پیشن گوئی کر دی. میرے عزیز بھائیو, 1908 میں تو مرزا قادیانی مر گیا, اس کا والد مرا 30-40 سال کے بعد, شوہر مرا 50 سال کے بعد, 67 سال کے بعد محمدی بیگم خود ایمان کی حالت میں دنیا سے گئی. 67 سال تک اس کے جھوٹے ہونے کا اعلان کرتی رہی. اس کا وجود ہی مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیل تھی. اب قادیانیوں سے کہا نبی کی پیشن گوئی کدھر گئی, نبی کی پیشن گوئی. کہتے ہیں متشابہات میں سے کہتے ہیں طلباء سمجھتے ہیں متشابہات میں سے, بس یہ ایسی ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کیا یہ. آگے سے قادیانی کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو نکاح ہے یہ نکاح ہوگا اب جنت میں, ہوگا ضرور لیکن اب جنت میں ہوگا. وہ کیسے؟ آگے سے مسلمان کہنے لگے جنت میں جو نکاح ہوگا, اب ہمیں سمجھاؤ ذرا. اس لیے کہ مرزا غلام قادیانی کو جو نبی نہیں مانتا تمہارے نزدیک وہ کافر, محمدی بیگم وہ اس کو نبی نہیں مانتی وہ ہوگی جہنم میں, مرزا قادیانی ہوگا جنت میں. تم جنت سے جہنم میں برات لے کے جاؤ گے, تم کیا کرو گے قیامت کے دن؟ تو میرے عزیز بھائیو, یہ تھی مرزا غلام قادیانی کی پیشن گوئیاں. کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہو سکی. اسی طریقے سے نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچا ہو, ہاں صادق ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدق تو ساری دنیا کے سامنے ہے, غیر بھی مانتے تھے, سب نے نبوت کو تو نہیں مانا لیکن حضور کے سچے ہونے کو تو مانا. مرزا غلام قادیانی اس کے اندر یہ صفت بھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ میں کتاب چھاپ رہا ہوں, کتاب چھاپ رہا ہوں اور وہ جو کتاب ہے وہ 50 جلدوں میں ہوگی, تو 50 جلدوں کے پیسے جمع کرا دو. 50 جلدوں کے پیسے جمع ہو گئے. اب اس نے لکھنا شروع کیا, ایک لکھی, لوگوں نے کہا باقی آ رہی ہیں, دوسری لکھی, بڑی مشکل سے جا کے اس نے 5 لکھی. بس لوگوں نے کہا بھائی آپ نے کہا تھا 50 جلدیں لکھوں گا, ابھی تو 5 ہوئی. کہتے ہیں 50 اور 5 میں کیا فرق ہے, 50 5 میں نے کر دیا, نقطہ تم لگا دو 50 پورے ہو جائیں گے. 50 5 میں نے کر دیا, نقطہ تم لگا دو 50 پورے ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی نقطے سے پورے نہیں ہوں گے, 50 کے پیسے لیے ہیں, 50 پوری کرو. آگے سے قادیانی, اب ہمیں کہتے ہیں قادیانی, ہم کہتے ہیں تمہاری نبی نے دھوکہ کیا ہے نا. نبی دھوکہ نہیں دیتا, دھوکے سے بچاتا ہے لوگوں کو. تمہارے نبی نے دھوکہ دیا ہے, کہتے ہیں کہ ہمارا یہ 50 اور 5 ایسا ہی ہے جیسے تمہاری نماز ہے, 50 تھی 5 پڑھ رہے ہو ثواب 50 کا ہی ملتا ہے. زندہ باد ہے, اس سے خطرناک قسم کے وہ اشکالات ڈالیں گے نا. کہتے ہیں ہمارے نبی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے تمہاری نماز کا ہے. فرض کتنی ہوئی تھی, بات کتنی کی ہوئی تھی پہلے پہلے, 50 کی بات ہوئی تھی. پڑھتے کتنے ہو, 5, ثواب کتنا ملتا ہے, 50 کا. تو بس بات ہماری بھی 50 کی ہوئی تھی لیکن 5 پہ کام پورا ہو گیا, ثواب 50 کا ہے. جیسے وہ 1974 کی تحریک میں بھٹو صاحب کہنے لگے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت نمازی کتنی ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا 5. کب پہلے کتنی تھی؟ کب 50. بھٹو صاحب فرمانے لگے مفتی صاحب کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ نمازیں 50 ہی ہوتی, آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہم لوگ سیاست کرتے. اوہ آگے تو مفتی صاحب تھے نا, سبحان اللہ. مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمانے لگے یہ تو 5 کا حال ہے, 50 ہوئی تمہارا کیا حال ہوتا. یہ تو 5 نمازیں ہیں, تمہارا سانس پھول رہا ہے ہمارے سامنے, یہ 50 ہوتی تمہارا کیا بنتا, شکر کرو یہ 5 ہی ہیں. میرے عزیز بھائیوں, یہ جو 50 اور 5 والا فرق ہے, وہاں تو اللہ رب العالمین نے خود معاف کی اور یہاں جن لوگوں نے پیسہ دیا وہ مطالبہ کر رہے ہیں, وہ مطالبہ کر رہے ہیں. یا تو وہ معاف کر دیں بات ختم, وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہاں 50 کو اللہ نے 5 کر دیا, ہاں اپنے اختیار سے کر دیا, وہاں تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں, مطالبہ کرنے والے زندہ ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, نبی انسان ہوتا ہے, نبی علم کے اعتبار سے بھی سب سے اونچا ہوتا ہے, نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا. اور مرزا غلام قادیانی کے علم کا یہ حال تھا, کہتے ہیں کہ سفر جو ہے نا وہ اسلامی مہینے کا 4th مہینہ ہے. سفر کا مہینہ 4th مہینہ ہے, محرم سفر. یہ کہتا ہے سفر کا دوسرا نمبر ہے نا, مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں 4th نمبر ہے. اس کا علم کا یہ حال تھا, کہتا ہے مجھے بھولنے کی بیماری ہے, میرا حافظہ بھی کبھی کبھی کمزور ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیو, یہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تاج پر حملہ کرنے کی کوشش کی. تو نبی انسان ہوتا ہے, نبی مرد بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے نبی بھیجے سب کے سب, اور یہ مرد بھی نہیں تھا. اس نے کہا میں مریم ہوں, کہاں کتابوں میں لکھا ہے, میں تفصیلات پہ نہیں جاتا. اس نے کہا میں مریم ہوں. یہ مرد, نبی مرد ہوتا ہے, نبی انسان ہوتا ہے، نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوتا. حسینوں میں حسین ایسے کہ اسد الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا حسین ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لوگوں نے مصر کے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی، میرے یوسف کو دیکھتی تو دل کاٹ دیتی. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سب کے سب جو انبیاء ہیں یہ دائرہ نبوت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرکز دائرہ نبوت ہے. یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ دائرہ نبوت ہیں، اور حضور اس دائرہ کے مرکز دائرہ نبوت، آپ کی حیثیت مرکز دائرہ نبوت کی ہے، آپ اس کا مرکز ہیں. جس طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اوصاف دیے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرکز اوصاف نبوت بھی ہیں، مرکز دائرہ نبوت بھی ہیں، مرکز اوصاف نبوت بھی ہیں. ان میں سے ایک حسن ہے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ حسن کی شاخ ہے، مرکز نہیں ہے، مرکز تو حضور ہے. اب میں سمجھاتا ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شعر. آپ نے فرمایا کہ جب مصر کے حسن کو دیکھا، مصر کے یوسف کو دیکھا خواتین نے تو انگلیاں کاٹی. یہ انگلیاں بدن کا کیا ہے؟ یہ شاخیں ہیں، ٹھیک ہے. مرکز کیا ہے؟ دل ہے. جسم کا مرکز یہ دل ہے، یہ انگلیاں اس کی شاخیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ حسن کا مرکز نہیں ہے، حسن کی شاخیں ہیں. جب خواتین نے حسن کی شاخوں کو دیکھا تو ہاتھوں کو کاٹا، بدن کی شاخوں کو کاٹا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مرکز حسن ہے، جب حسن کے مرکز کو دیکھا تو جسم کے مرکز کو کاٹا. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ مولانا قاسم ننوتی رحمتہ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں. تو نبی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے سب سے اونچا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے. نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ نبوت کے اوصاف ہیں، ان میں سے ایک وصف بھی نہیں پایا جاتا، ایک وصف بھی. اور نبی سب سے بڑا با اخلاق ہوتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور مرزا غلام قادیانی نے اتنی گالیاں دی کہ مولانا ادریس کاندھی رحمت اللہ علیہ نے الف سے لے کے یا تک حروف تہجی کے اعتبار سے اس کی گالیوں کو جمع کیا اس کی کتابوں سے. اتنا موٹا رسالہ صرف گالیوں کا بنا ہے. ایک جگہ مناظرہ ہوا، قادیانی بھی تھا، مسلمان بھی تھا، مسلمان مناظر کھڑے ہوا، اس نے کھڑے ہوتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی. 10 منٹ تک گالیاں ہی دیتا رہا مرزا قادیانی کو، بیٹھ گیا. تو قادیانی مناظر کہنے لگا، مجھے دکھ ہوتا ہے آپ لوگوں پر کہ آپ کے پاس کوئی ایسا مناظر نہیں ہے جو ہم دلائل کے ساتھ گفتگو کرے. ہاں گالیاں دے رہا ہے تو ہمیں دلائل کے ساتھ گفتگو کرے، قرآن و حدیث پیش کرے. تو میں تو اس کو مناظر نہیں مانتا، میں تو اس کو مناظر نہیں مانتا. اب یہ دوبارہ کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا بیٹھ جا یار، پہلے ذلیل کروا دیا، بیٹھ جا. اس نے کہا مجھے کھڑے تو ہونے دو. وہ کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو مناظر گالیاں دیتا ہے وہ مناظر نہیں ہوتا، جو نبی گالیاں دے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ میں اگر گالیاں دے رہا ہوں تو میں مناظر نہیں ہوں، اور جو نبی گالیاں دے حروف تہجی کے اعتبار سے علی بات آ کے حساب سے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جو گالیاں دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ساتھ بھی، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے. ورنہ آج بھی لوگ ہیں جو حضور کی نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ختم نبوت کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. اللہ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے. ہم حضور کی نبوت کو بھی مانتے ہیں, حضور کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. قادیانیت کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں, یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے. اس عقیدے کو سمجھنا, اپنے بچوں کو سمجھانا. میرے عزیز بھائیوں, فتنوں کا دور ہے, فتنے بہت تیزی کے ساتھ اب تو دیندار گھرانوں میں داخل ہو رہے ہیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, قادیانی مسجد میں نہیں ہے, خانقاہوں میں نہیں ہے, مدرسوں اور اجتماعوں میں نہیں ہوتے, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, بازاروں میں ہوتے ہیں. میں ایک جگہ گیا وہاں لانڈی کی طرف, سب پٹھان تھے. میں نے کہا کہ آپ کیا قادیانی ہیں؟ تو سب نے کہا بالکل مولوی صاحب نہیں ہے ادھر قادیانی. میں نے جیب سے بڑا موبائل نکالا, میں نے کہا یہ ہے سب کے پاس؟ کہتے ہاں ہے. تو میں نے کہا قادیانی ہے؟ جہاں بڑا موبائل ہے, نیٹ والا موبائل ہے, وہاں قادیانی ہے. بھائی پہلے تو ہم دروازے بند کرتے تھے کہ ہماری بچیاں باہر نہ جائیں, ہمارے بچے باہر نہ جائیں, غلط ماحول میں نہ جائیں. اب موبائلوں بچوں کو نیٹ والا موبائل دیکھ کر ہم یہ توقع رکھیں کہ ان کی حیا باقی رہے گی؟ قرآن کہتا ہے تین اوقات ایسے ہیں جس میں بچہ ماں باپ کے کمرے میں نہیں جا سکتا. ثلاث اورات لکو, تین مقام موقع ایسے ہیں, ایک فجر سے پہلے, زور کے وقت اور عشاء کے بعد. یہ وقت ایسے ہیں کہ اس میں بچہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہ اس کی حیا پہ اثر نہ پڑ جائے, حیا پہ اثر نہ پڑ جائے. قرآن تو اتنی احتیاط کرتا ہے. اب جس نوجوان بچے اور بچی کو موبائل دے دیا, اس میں نیٹ بھی کھول دیا, اب جو بے حیائی اس کے اندر آ رہی ہے, اس کا حیا کہاں بچے گی؟ اس کی کہاں حیا بچے گی؟ جو چاہے سنے, جس کو چاہے دیکھے, جس فتنے کو سنے. کتنے مسلمان بچیاں ہیں, بچے ہیں, جو اس وقت قادیانیت کو سنتے, غامدیت کو سنتے, انجینئر کو سنتے, اس سے متاثر ہیں. آدمی سوچتا ہے نا, مرزا غلام کا مسلمہ کذاب کو حضور کے زمانے میں بندے کیسے مل گئے, مرزا قادیانی کو بندے کیسے مل گئے. جیسے آج ہمارے مسلمان بچے غامدی سے متاثر ہیں. اب غامدی کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز ہے. وہ کہتے ہیں بس نفس سے امام ہونا چاہیے, اس کے عقیدوں کو چھوڑ دیں, نفس سے امام ہونا چاہیے. یہ غامدی کا نظریہ ہے, ابھی حال ہی میں اس نے بیان دیا. ہمارا مسلمان اس کو سنتا ہے, اس کو مذہبی اسکالر سمجھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے, ان کی دو نشانیاں ہوں گی, ایک ہماری زبان میں بات کریں گے, اور فرمایا کہ ہماری نسل ہماری قوم میں سے ہوں گے. محدثین فرماتے ہماری قوم میں سے ہوں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ظاہری وضاقت مسلمانوں جیسی ہوگی. ہماری زبان میں بات کریں گے, یعنی قرآن اور حدیث پڑھ کے امت کو گمراہ کریں گے. 1400 سال کے بعد کھلی آنکھوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی فتنے ہیں وہ ان کی ظاہری وضاقت بھی مسلمانوں جیسی ہے, اور اسی طریقے سے قرآن اور حدیث پڑھ کر امت کو گمراہ کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, ضرورت ہے اس امر کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی چوکیداری کرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی پہری داری کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور سچے نبی سے سچی محبت. ہاں, ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, ہماری نسلوں میں اللہ کا دین بچ جائے. بس ایک کام کریں, سچے نبی سے سچی محبت کریں, سچے نبی سے سچی محبت کریں. جس نے بھی حضور سے سچی محبت کی ہے, اللہ نے دنیا میں اس کو بدلہ دیا ہے, اللہ نے دنیا میں اس کو بدلہ دیا ہے. اور سچی محبت کا اپنا اثر ہوتا ہے. سندھ کے علاقے میں ایک قادیانی تھا, اور اس نے وہ بہت زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتا تھا. ایک دن وہاں کے ایک شخص نے اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کو جب پکڑا تو کلہاڑی نکالی, سندھ میں تو کلہاڑی عام ہوتی ہے, کلہاڑی نکالی تو اس کو کہا کہ مرزا غلام قادیانی کو گالی دے. پہلے تو وہ ڈر گیا, اس نے کہا نہیں دیتا. اب اس نے کلہاڑی اس کے سر پہ رکھی, کہا دے مرزا غلام قادیانی کو گالیاں. اس نے کہا دو گالی دے. اس نے 10 گالیاں دے دی. اچھا, وہ اس سے بھی تیز تھا. جب اس نے خوب گالیاں دے دی نا اس قادیانی نے, مرزا غلام قادیانی کو, بس اب اس مسلمان نے کلہاڑی چھوڑ دی اور اس کے ہاتھ میں دے دی. اور کہا کہ اب تم میرے سر کے اوپر رکھ اور مجھے کہے کہ میں اپنے نبی کے بارے میں کہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، میری زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکلے گا. یہ ہے سچے نبی کی سچی محبت. دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس رشتے سے کاٹ نہ سکے. اور میرے عزیز بھائیو، حال ہی میں ابھی ایک کتاب لے کر آیا ہوں، اسی سے ایک بات نکالتا ہوں. حال ہی میں چند سال پہلے ایک خاتون مسلمان ہوئی، اب وہ ترکی میں ہوتی ہے. اس کی کارگزاری تو کتاب کے اندر، صرف ایک بات اس میں سے عرض کرتا ہوں. وہ کہنے لگی کہ میری بہن، ہم تین بہنیں تھیں اور ایک چار بھائی تھے، تو ہم قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ بھی قادیانی تھے اور ہمارے والد صاحب قادیانیوں کے مربی تھے، اور ہماری تربیت بھی اسی طرح ہو رہی تھی کہ ہم نے بھی آگے جا کے لجنا ماء اللہ کی جماعت میں شامل ہونا تھا. وہ کہنے لگی کہ میری بہن تھی مجھ سے بڑی، اللہ نے اس پر کرم فرما دیا، اب وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف چلی گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور اس کے والد صاحب نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا، ہمارے والد صاحب نے، کہ اس کو ہم نے انگلینڈ بھیجنا ہے، باقی قادیانیت کی تعلیم و تربیت وہاں پہ وہ حاصل کرے گی. وہ اسلام قبول کر لیا. میرے عزیز بھائیو، جہاں اسلام آتا ہے تو خوشبوؤں کے ساتھ آتا ہے. اسلام کی بھی خوشبو ہے، اسلام کی بھی ایک خوشبو ہے، اسلام کی بھی ایک چمک ہے. تو وہاں سچا اسلام آ گیا. والد صاحب کہنے لگا تمہاری زندگی بدلی بدلی سی لگتی ہے. تو اس نے ایک دن کہا، اچھا. وہ خاتون کہنے لگی، ہمارا والد ہم سے اتنی محبت کرتا تھا، پھولوں کی طرح ہمیں رکھتا تھا، ہم سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ ہماری بڑی بہن نے جب کہا کہ ابا ایک درخواست آپ سے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے، آپ مانیں گے؟ کب؟ ضرور مانوں گا. اس نے کہا کہ ابا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں چاہتی ہوں آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، مجھے بس یہی فکر ہے اور کوئی فکر نہیں ہے. والد صاحب نے یہ بات سنی، اس کو سمجھ بھی نہیں آئی. آخر والد صاحب نے، نتیجہ یہ نکلا، رات کے 3 بجے بچوں کے ساتھ مل کر اس کو گولیاں مار دی. یہ پاکستان کی بات ہے. مرنے سے پہلے جو خاتون، اس کا نام سبا تھا، وہ شہید ہو گئی. مرنے سے پہلے اس نے اپنی بہن سے کہا، ایک درخواست میری آپ سے. اس کو بھی اسلام دے دیا تھا آہستہ آہستہ. کہ ایک درخواست ہے، میرے بعد اسلام کو زندہ رکھو گی؟ اس نے کہا میں زندہ رکھوں گی اسلام کو. پھر یہ اس نے بھی کلمہ پڑھا بعد میں جا کے، لیکن جو کلمہ پڑھ کے اس کو اذیت آئی، باپ نے اس کو مارا. آگے وہ بچی کہتی ہے، میں اپنی بہنوں سے کہتی ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، جب تم پیدا ہوئی تمہارے ماں باپ مسلمان تھے، تمہارا گھر مسلمانوں کا تھا، تمہارا محلہ مسلمانوں کا تھا، ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہماری ماں بھی قادیانی تھی، ہمارا والد بھی قادیانی تھا، ہمارا محلہ بھی قادیانیوں کا تھا، ہم نے اس حالت میں آنکھ کھولی ہے، اپنے اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس خاتون نے بھی کلمہ پڑھا، باپ نے اس کو بھی اذیت دی. کتنی اذیت دی؟ اس کے سر کے سارے بال کاٹ دیے، سر کے سارے بال کاٹ دیے، زخمی کر دیا. وہ بچی وہاں سے بھاگی، وہ بھاگ کے طوفانی صاحب کے پاس پہنچی، رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت طوفانی صاحب نے کراچی میں بھیجا، اللہ نے کرم کریا. میرے عزیز بھائی، وہ بچی اس مسلمان ہو گئی، آج وہ ترکی میں ہے. اگلی بات بڑی عجیب ہے. ہاں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی جنت والے کام کرتا ہے، ضروری نہیں ہے مرتے وقت بھی جنتی ہو، اور ایک شخص ساری زندگی جہنم والے کام کرتا ہے، ضروری نہیں ہے جہنم کے قریب پہنچ کے اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. وہ باپ جس نے ایک بچی کو مارا، دوسری کو نکالا، اپنے ایک اور داماد کو مارا، اس طرح کر کے کئی بندوں کو وہ مار چکا تھا، کہ وہ قادیانیت سے کیوں ہٹتے جا رہے ہیں، ہماری بدنامی ہوتی جا رہی ہے، کئی بندوں کو مارا. وہ خاتون کہتی ہے کہ میری جو بھابھی تھی، ہاں، اس کے شوہر کو تو والد اس نے مار دیا تھا، میرے بھائی کو تو مار دیا تھا. اسلام پھر پھیلتا گیا. جہاں سچا اسلام ہوتا ہے وہ کئی چراغ روشن کر دیتا ہے، کئی چراغ روشن کر دیتا ہے. آخر اپنے بیٹے کو بھی مارا، بیٹی کو بھی مارا، اتنے بندے مار دیے. بھابھی کہتی ہے، اس نے خط لکھا، وہ کہتی ہے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھی تھی، میری بچی نے آواز دی دادا ابو کے. اس سے میں نے کہا دادا ابو کہاں سے آ گئے؟ ہم حیران ہو گئے، وہ قادیانی جس نے اپنے 3 بچوں کو مارا تھا اسلام کی وجہ سے، آج مسجد نبوی میں بیٹھا ہے. وہ ہم حیران ہو گئے، یا اللہ، ہم ملے، روئے، اتنا روئے، نماز کا وقت ہو گیا. اس نے کہا مجھے معاف کر دینا، بس اللہ نے میری زندگی بدل دی، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں یہاں پر. او بیٹی کی محبت، اس کا اسلام، وہ یہاں چراغ روشن کر گیا. میرے عزیز بھائیوں, وہ اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, نماز کے بعد ملتے ہیں. بوڑھے باپ نے اس نے کہا, دادا نے کہا کہ نماز کے بعد ملتے ہیں. کہتے ہیں نماز کے لیے گئے, کافی دیر ہو گئی, واپس نہیں آئے. ہمارے ساتھ ایک محرم تھے, مرد تھے, وہ گئے. دیکھا تو وہ شخص پتا چلا کہ سجدے میں ہی اللہ کے یہاں پہنچ گیا, اب جنت البقیع میں وہ. بڑی لمبی کہانی ہے, میں نے مختصر میں بتائی. میرے عزیز بھائیو, کچھ پتہ نہیں چلتا. اپنے ایمان کی حفاظت, اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 14 اگست ہے, 14 اگست ہے, 19 اپریل, 26 اپریل, ٹھیک ہے, گزر گیا, آنے والا ہے. 26 اپریل کو, 26 اپریل کو ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پہ کرم فرمایا اور ایک قانون بنا تھا. 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس صدر ضیاءالحق مرحوم کے دور میں بنا تھا. کوئی قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا. اس میں انشاءاللہ حضرت مزید روشنی ڈالیں گے. اس کو بس آپ یاد رکھیں کہ 26 اپریل کو یہ قانون بنا تھا, کوئی قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا, کرے گا 3 سال قید ہوگی. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرما دے.